ملک کے مختلف علاقوں سے، اطراف و اکناف سے بہت سے لوگ جو ایک مسئلے کو پوچھ رہے ہیں، اور بہت سی اس میں میسیجز اور ای میل اور سب چیزیں آ رہی ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن میں صحیح بات کیا ہے، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر خدا کے ہاں اس پہ سوال ہوا تو جو جواب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے وہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا اپنا ادارہ جیسا بھی ہے اور جتنا بھی چھوٹا ہے وہ وفاق المدارس سے منسلک ہے، اور ہم نے اس میں عظمت کی عثمانی صاحب پہ اعتماد کیا ہے. اگر ہمیں حضرت کی رائے کی مخالفت کرنی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی رائے سے مخالفت ہو تو ہمیں انہی کو مخاطب کرنا چاہیے، انہی کو خط لکھنا چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی بات کیوں مارکیٹ میں پھیلاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے تو پہلے تو ہم وفاق سے استعفیٰ دیں اور ہم کہیں ہم وفاق میں شامل نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو چاہے کریں، لیکن بغیر کسی قاعدے اور قانون کے اس طرح کی چیزیں کرنا عقلاً تو درست ہو یا نہ ہو لیکن شرعاً درست نہیں ہے. اس لیے ہم وفاقی کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور ہمیں عظمت کی عثمانی صاحب پہ اعتبار ہے کہ حضرت جو رہنمائی فرماتے ہیں اگرچہ اس رہنمائی میں بتقاضۂ بشریت کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں تو ان کی نیت تک پہ شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر ہی کی چیز ہے جو بھی ہماری طرف، جو بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور بڑوں کے ہوتے ہوئے ہماری حیثیت کیا ہے کہ بولیں، آدمی کو اپنی حیثیت پہ بھی غور کرنا چاہیے. مفتی منیب صاحب بھی اسی میں ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء اسی رائے کے قائل. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، لیکن چونکہ مختلف اطراف و اکناف سے بہت دباؤ ہے اس سے ہم نے مختصر بات یہ عرض کر دی، یا تو ہم وفاق سے آزاد ہو جائیں پھر جو مرضی کریں ولیعظب اللہ، لیکن اس کے تحت رہ کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال یہ فرمایا کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر سے پہلے امام نے تین تکبیرات کہہ کے سلام پھیر دیا اور لقمہ دینے پہ چوتھی تکبیر گئی اور دوبارہ سلام پھیرا، کیا نماز جنازہ ادا ہو گئی؟ نماز جنازہ میں چار تکبیرات فرض ہیں، اور یہ جو چاروں تکبیرات ہیں نا اصل میں یہ چار رکعتوں کے قائم مقام، تو یہ ایسے ہی ایسے کہ آدمی تین رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے. تو اگر نماز جنازہ میں جان بوجھ کے ایسے کرے گا تو ظاہر ہے کہ نماز ہوگی نہیں، لیکن اگر غلطی سے ایسے ہو گیا اور امام نے تین تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جو نماز کو ختم کر دینے والی، مثلاً قبلے سے پھر جانا، کسی سے بات کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو پھر امام صاحب اس لقمے کو لے لیں گے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پھر دوبارہ سلام پھیریں گے اور جنازہ ہو جائے گا، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے اس میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اور تین تکبیریں اگر جان بوجھ کے کہے گا تو پھر بہت ہی گناہ بھی ہے اور غلط بات ہے، جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جنازے کی ہر تکبیر در حقیقت ایک رکعت ہے. والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور انتقال کے وقت ان کے ورثاء میں تین بیٹے، چھ سے ہو گئے، دو بیٹیاں، آٹھ ہو گئے، والدہ صاحبہ آٹھ اور ان کے بھی ہو گئے 16، دو بھائی اور چار بہنیں زندہ تھیں. یہ دو بھائی اور چار بہنوں کے زندہ یا انتقال ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مرحوم کے ترکہ میں کچھ زمین ایک، نقد رقم دو اور گاڑی تین ہے، اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ان کے قرضے کو ادا کیا جائے، کفن دفن کے اخراجات سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد ان پر کوئی قرض ہے تو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد بھی جو بچ جائے گا وہ ان کا ترکہ ہے، اور اس میں انہوں نے اگر 1/3 کی وصیت کسی چیز کے لیے کی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ لاکھ میں سے 30,000 فلاں مسجد کو دے دیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کسی کو دے، تو وہ پورا کرنا، اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں ترکے کے اس میں 48 حصے کر لیں، 8 حصے والدہ صاحبہ کے ہو جائیں گے، اور بیٹے آپ نے گنے ہیں 2، تو بیٹے کو 10 اور 10 حصے ملیں گے، تو 8 اور 10 18 اور 10 28 ہو گئے، اور بیٹیوں کو 5 5 حصے ملیں گے، تو یہ کل 38 حصے ہو گئے، 48 حصے ہو گئے، 8 والدہ کے 40 رہ گئے، تو اس میں سے 10 ایک بیٹے کے، 10 ایک بیٹے کے 20 رہ گئے، تو 20 میں سے 5 5 بیٹیوں کو چلے گئے، تو 10 رہ گئے، نہیں بیٹے 3 ہیں، ہاں اب آ گئی بات کہ 48 حصوں میں سے 8 والدہ صاحبہ کے ہو گئے، 10 10 اور 10، 3 بیٹے ہیں نا، تو 38 ہو گئے، پھر 5 ایک بیٹی کے، 5 ایک بیٹی کے، تو یہ 48 حصے ہو گئے، اس طرح اس کی تقسیم کی جائے گی، سدس چھٹا حصہ والدہ صاحبہ کو پہنچے گا اس کا، اور اسبا میں ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور باقیہ حصے ان کو ملیں گے، یہ خلیل صاحب تقسیم ہے، اور اس میں بھائیوں اور بہنوں کے زندہ یا انتقال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کنونشنل بینک میں نوکری جائز، چوکی داری کی نوکری جائز ہے یا نہ جائز؟ ہمارے زمانے میں بھیا سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے کہ نوکری جہاں بھی ملتی ہو کر لے، بس فاقہ کرنا اور کفر تک پہنچنے سے بہتر ہے کہ آدمی گناہ کی زندگی میں پڑ جائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت تھانوی نور اللہ القدو نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب کبیرہ گناہ کفر سے بچاتا ہو تو اس کبیرہ گناہ کا کرنا واجب، کفر میں تو نہیں نہ گرے گا، 2-4 دن اگر بچوں نے شور مچایا اللہ نہ کرے ایک وقت فاقہ نہیں برداشت ہوتا، تو اس لیے کر لے نوکری سودی بینک کی چوکیداری، اور اچھی نوکری کی تلاش میں رہے، روز کہیں نہ کہیں بات کرتا رہے، مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس پہ خدا کی پناہ بھی مانگے تو درست ہو جائے گی۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈٹ جائے کہ جب تک نہیں ملتی حرام میں نہیں پڑوں گا، وہ پھر اس کی دعوت، اس کا طریقہ وہ جانے اور اللہ جانے۔ نماز با جماعت شامل ہوتے ہوئے اکثر دیکھتا ہوں کہ اگلی صف میں جگہ باقی ہوتی ہے، لوگوں نے نئی صف بنانی شروع کر دیتے ہیں، اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نماز پہ تو اثر ایسا نہیں پڑتا، لیکن یہ جو دوسری صف اور پھر تیسری بنانا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، حرام، سمجھے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو جائے دوسری میں آدمی بالکل کھڑا نہ ہو، اور پھر تیسری صف، اور اسی طرح الحاضر کے آثار۔ اور نماز میں فرق البتہ اس طرح سے پڑتا ہے کہ امام نماز بھول جاتا ہے، امام کی نماز خراب ہو جاتی ہے، مقتدی جتنے خراب یا اچھے ہوتے ہیں امام کی نماز اسی حساب سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ آتی ہے نسائی میں، انہوں نے فرمایا کہ میں دیر سے آنکھ کھلی مسجد نبوی آیا، وضو کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت شروع کی، اور آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی، اور چند آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع کیا، اور پھر نماز پوری ہوئی، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اصل میں وضو میں پاؤں دھو رہا تھا، جلدی جلدی دھو کے بھاگا شام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک نہیں کرتے اور اس کا اثر میری نماز پہ پڑتا ہے۔ تو مقتدی نماز پڑھنے والے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جتنے گناہگار ہوتے ہیں امام اتنے ہی خراب نماز میں محسوس کرتا ہے اگر اس کا دل زندہ ہو، اور اگر وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اس کا بھی اثر امام پہ پڑتا ہے، اور بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے اچھے صالح نیک امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ کے جو شیخ تھے نا میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت گاؤں میں ایک لڑکا آیا ہے اور بہت اچھی آواز ہے، آپ اس سے ایک نعت سن لیں. تو میاں جی صاحب رحمت اللہ نے نہ کر، لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا میاں تم جانتے ہی ہو کہ اچھی آواز میں بغیر موسیقی کے نعت پڑھنا سننا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، مفتی تمہارے بعض شرطوں کے ساتھ اسے جائز قرار دیتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں تو میں ایسے مسئلے میں پڑ جاؤں جسے بعض علماء نے ناجائز لکھا ہے تو میرے نمازیوں پر میری نماز کا کیا اثر رہے گا اور کیا ان کی نماز میں نور پیدا ہو. امامت بھی آسان نہیں ہے، مقتدیوں سے اثر امام پہ، اور امام کی نیکی اور دل کا تقویٰ وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالتا ہے. اس لیے کوئی آدمی ملے نا اس سے پوچھنا کہ فلانے کے پیچھے نماز پڑھی اور فلانے کے پیچھے، ان دونوں میں فرق مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل اندر سے زندہ ہوتا ہے نا، تو اس تقوی کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے. تو اس لیے بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ پیچھے صفیں ابھی بن رہی ہیں وہ کھڑا نہیں، بالکل نہیں، پہلی صف پھر دوسری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحم کرے وہ لوگ جو پہلی صف میں ہوتے ہیں، پھر فرمایا خدا کی رحمت تو ان پہ جو دوسری صف میں ہوتے ہیں. ہم نے عرض کیا بس ثالثہ اور تیسری صف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بھی ہوئی جائے، یہ پھر بھی نہیں فرمایا رحمت. اس لیے پہلی صف اللہ کا قرب دلاتی. حدیث میں فجر کی سنتوں کو جلدی جلدی مکمل کرنے کے متعلق ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بتا تو سکتا ہوں. اور ہم فجر کی سنت نماز کو جلدی کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اصل حدیث یہ آئی ہے کہ آپ صبح کی سنتیں مختصر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی جلدی رکوع میں چلے جاتے تھے کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ صبح کی جو سنتیں آپ پڑھتے ہیں اس میں فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی سنتوں کو پڑھنا ان کی باقی نمازوں کے مقابلے میں تھا کہ وہ ویسے تو نماز کتنی لمبی پڑھتے ہیں اور فجر کی سنتیں اس نماز کے مقابلے میں مختصر پڑھتے تھے. صحیح ہے؟ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو سنتیں مختصر پڑھتے تھے وہ ہماری چار سے بھی زیادہ ہی لمبی ہوتی ہوں گی. تو مراد یہ ہے کہ آدمی اس میں اپنی طرف سے جلدی کر لے، تلاوت کرے. عارف صاحب آپ نے بہت لمبا سوال لکھا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے والدین کو یہ پیغام بھیجوانا چاہتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی پڑھائی کروائیں تاکہ ہم دونوں ساتھ ایک ہی کمپنی میں نوکری کر لیں، پھر اپنی کمپنی کھول لیں، پھر وہ کنسلٹنٹ لگ جائے، میں ایڈیٹنگ کو انجام دوں، اور بچوں کی تربیت کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایسا اسکول داخلہ کروا دوں جہاں دینی اور دنیاوی تعلیمیں دونوں ہوتی ہیں. اور یہ پوچھنا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی پڑھائی اس سے اس کے والدین سے کہنا اور اسے پڑھوانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے اسکول بنا دینا جہاں بچوں کو پڑھانا ہے. سوال ہے یہ تو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ضروری کیوں ہے کہ جس سے آپ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ دے بھی دیں؟ ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی، کسی اور سے پوچھیں. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ خاتون کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے اور وہ ماں کی ہے، بس. ماں اگر نوکری پہ چلی گئی اور ماں اگر گھر سے غیر ضروری طور پہ باہر جانے لگ گئی، اولاد کی تربیت برباد ہو جائے. اس میں بس اتنا پتا ہے، کوئی صورت نہیں ہے. نہ کرے نہ شادی، بیوی کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر غصہ قابو میں نہیں ہے اور اسے طلاق کی آخر دینی ہے تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ ضرور کسی کی زندگی برباد کرنی. ایک ہی روپ ہے خاتون کا اور وہ ماں ہے. وہ اچھی تربیت کرتی ہے، سوسائٹی اچھی ہوتی ہے، اتنی حساس ہے شریعت اس معاملے میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور جو عورتیں آتی تھیں فرماتے تھے گھر جاؤ، گھر جا کے نماز پڑھو، عمر اللہ کی طرف سے تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ گھر کی نماز میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا بجائے مسجد نبوی کے۔ اور فرماتے تمہارے بچے چھوٹے ہیں، بچے کو ماں کی کب ضرورت پیش آ جائے تو تم یہاں ہوگی تو بچہ کیا کرے گا، جاؤ اور گھر میں نماز۔ اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں کہ، اور اسی طرح ولیعظب اللہ، اب میں کیا کہوں، بغیرتی کی حد تک اب مسلمانوں کے معاشرے میں، جی بیٹی آپ کی کیا کرتی ہے، یہ اتنا بیہودہ سوال ہے کہ بیٹی کیا کرتی ہے، بیٹیوں کی بھی کبھی کوئی کمائی کھاتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دیوبندی علماء کرام پر مولانا مرزا خان صاحب کے کفر کی عبارات کیا تھیں، خود ان دیوبندی علماء کرام نے جواباً کیا وضاحت فرمائی؟ بھیا حضرت نے جو اعتراضات کیے تھے مولانا مرزا خان صاحب نے، وہ سارے فتاوی رضویہ میں لکھے ہوئے، اور مولانا مرزا خان صاحب نے مستقل اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اب بآسانی ان چار عبارتوں پر جو ان کے اعتراضات تھے اور جو ان کے جوابات مولانا تھانوی نور اللہ قدو نے دیے تھے یا دیوبند کے علماء میں، مولانا منظور نوانی صاحب اور ایک اور بزرگ تھے چاندپوری رحمت اللہ، جو جوابات دیے ہیں یہ جگہ جگہ ہر جگہ مل جاتے ہیں، آپ انہیں بھی پڑھ لیں، انہیں بھی پڑھ لیں، آپ کو ان عبارات کی وضاحت مل جائے گی۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے شادی اور پھر لذت، اس کی کیا ضرورت تھی، اس خواب کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر آپ نے طنز بھی کیا کہ کتنے عرصے تک اس کا جواب ممکن ہوگا، اور کیا جمعے کے سوال و جواب میں اس کا جواب ملے گا؟ آج غالباً جمعہ ہی ہے، اس لیے ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ دونوں طرف کی فری کائنڈ کی باتیں پڑھ لیں گے، رہ گئی یہ خواب کی بات۔ تو کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں، میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ خواب میں جتنے بھی احوال اور حالات ہوا کرتے ہیں کیا اس پہ عالم بیداری کا حکم لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ اس خواب کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، ہوئی ہوگی کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ سے پوچھے کہ حضرت اس کو بیان کیوں آپ نے کیا، کیا ضرورت پیش آئی، ہوئی ہوگی کوئی ضرورت پیش آئی ہو۔ طریقے اب دو ہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب قیامت میں ملیں، آپ بھی ملیں جنت میں انشاءاللہ، تو آپ پوچھ لیجیے کہ حضرت اس خواب کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ دوسرے، فرض کر لو کوئی ضرورت نہیں تھی، فرض کر لو یہ غلط کام ہو گیا، تو اب ایک صدی کے بعد اس کام کو سامنے رکھ کے ان اللہ کے بندوں پر جرا کرنا یہ ٹھیک ہے جو وفات پا چکے ایک صدی پہلے، ان کی کوئی چیز بیان کر کے اس پہ پھر پوری عمارت ان لوگوں کی غیبت اور ان لوگوں کے الزامات کی گھڑنا یہ درست ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جن کے بزرگوں نے بھی جو کچھ لکھا ہے، خام خواہ ان کو بیان کرنا، امت کو توڑنا، لوگوں کے مختلف گروہ بنانا، یہ زیادہ قابل غور ہے یا یہ قابل غور ہے کہ انہوں نے یہ خواب بیان کیا؟ نہیں کرنی چاہیے یہ ایسی باتیں اور ایسے کام، کیا فائدہ ہے کہ اپنے نیکی اور اعمال کیے ہوئے قیامت میں پتہ چلے کسی اور کے نام ہے عمل میں۔ اناؤ سے آپ نے سوال پوچھا ہے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خدا کے دیدار کے منکر تھے، ہمیں تو کوئی ایسی روایت نہیں ملی، اہل تشیع کے ہاں بعض ان کے علماء جو ہیں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، لیکن یہ اہل تشیع کی روایت ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دو جلیل القدر شاگرد امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ، وہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس کے سامنے لوگ جھکیں۔ جی اس پہ میں پہلے بیان کر چکا عبداللہ صاحب، جب یہ اعتراض اٹھا تھا ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، اس چیز کو سن لیجیے. My question is how you counter Charles Darwin's theory of evolution, where he says humans and apes share the same. میں نے تو نہیں کہا بھی، ہم نے یہ کہا البتہ کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا، یہ ہے ہمارا بیان. اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اب تو بہت کتابیں ان کے جواب میں بھی لکھی گئیں، ہم نے نہیں کہا یہ غالباً. دیکھ لیجیے کہ اگر کہیں کہا بھی ہوگا تو اس کو سمجھیے وہ غلط ہو گیا. اللہ تعالی نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ میں اپنا عذاب نازل کر دوں، اور اس حال میں کہ پیپل ور سلیپنگ، اور یا اس حال میں کہ ٹیکنگ ریسٹ ان دا ڈے، لوگ اس وقت دوپہر کو سوئے ہوں یا رات کو، جس طرح لوگوں نے اللہ کے پیغام سے غفلت اختیار کی اللہ نے بھی عالم غفلت میں انہیں پکڑ لیا، جو کر کے بھیجتے رہے اسی کے مطابق انہیں سزا دی جائے. اللہ نے فرمایا کیا لوگ خوش رہیں گے پھر اس بات سے کہ جب رات سوئے ہوں یا دن کو سوئے ہوں ہم انہیں پکڑ لیں، یعنی ہمارا عذاب اچانک آ جائے. اصل مفہوم اس کا یہ بنتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا وہ غفلت کی حالت میں عذاب انہیں پکڑ لے پھر یہ خوش رہیں گے، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. طلحہ صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، اس کا جواب جناب والا شہید صاحب پہلے ہو چکا، قرآن آیات اور یہ وہ جلانا ان کا، یہ سب تفصیل سے ہم آپ سے عرض کر چکے. ہم نے کہا تھا کہ پبلک میں یہ بالکل کسی کو خبر نہ ہونے دیجیے گا، ورنہ خام خواہ ماحول اور حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کا لیول اتنا نہیں ہے، ایسے نہ کسی اور فتنے میں آپ مبتلا ہو جائیں. ایک قول ہے کہ اے بنی آدم تیری ایک چاہت ہے اور میری ایک چاہت ہے، اس حدیث کی کوئی سند، یا ہم پہلے بھی بات کئی مرتبہ کر چکے، کوئی سند نہیں ہے. جو بیان کرتے ہیں ان سے پوچھو نا یار. ایک خاتون جس کے 10 سال بعد عدالت نے طلاق کا فیصلہ دیا اور اس دوران خاتون ماں باپ کے گھر میں رہی، ایسی عدت ان کی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن طلاق اس نے دی تھی شوہر، اور اسی دن ختم ہو گئی تھی جو طلاق بھی ان کی تھی. اس کے جواب بھی پہلے ہو چکا ہے. علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کفر کی بات، اس پہ فتویٰ لگایا گیا، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامہ کا میرے لیے 400. اس سے کیسے کفر ثابت ہو گیا؟ تو میں کوئی ثبوت ملا ہوگا کسی مولوی صاحب کو تو انہوں نے کہا ہوگا، یہ تو ان سے پوچھیں. علامہ اقبال تو اتنا کہہ رہے ہیں وحدت الوجود کے مسلک کے مطابق کہ اے پروردگار عالم، جس طرح ایک قطرہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات میں تیری کوئی حدود نہیں ہے، تو کائنات میں بھی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی حد و حساب نہیں ہے. اے پروردگار، جب میں لوہا گرم ہو کے آگ کی صورت اختیار کر لوں تو میرے لیے بھی جہانوں کو کھول دے، عالم امر کو کھول دے، عالم جبروت کو کھول دے، ملکوت کو کھول دے. جس لیول کا شعر ہے نا، اس لیول کے لیے بڑا علم چاہیے. اب معلوم نہیں ان کے پاس علم تھا یا کیا کرتے. محمد الموسوی صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات رحس کہتے ہیں بنیاد کے پتھر کو، چونکہ بنیاد پہلے ڈالی جاتی ہے پھر اس کے بعد اوپر عمارت تعمیر کی جاتی ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی کائنات میں ایسے تغیرات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کو انتظار شروع ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ولادت سے قبل فرعون نے خواب دیکھا, تو سارا مفسرین نے لکھا ہے, آپ جانتے ہوں گے, نہیں تو وہاں دیکھ لیجئے گا, وہ بنیادی پتھر تھا کہ تمہاری سلطنت میں یہ تغیر آ جائے گا. اب تک بھی یہ ہوتا ہے, اللہ کو جب بڑا کام کچھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے خواب میں دکھا دیتے ہیں. کئی لوگوں کو جنہیں عالم خواب سے مناسبت ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے, اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے میرے ساتھ یا خاندان کے ساتھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایران پہ جب حملہ ہوا تو اس نے سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک جاسوس بھیج دیا تھا کہ بادشاہ نے ایران میں اپنے سارے لوگوں کو بلایا ہے, ذرا دیکھو وہ کیا بحث کرتے ہیں. تو اس نے آگے کہا, حضرت ان میں رستم کھڑا ہوا تھا اور رستم نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے حکم پہ جان حاصل لڑیں گے مریں گے, مگر میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. ایک آدمی بہت لمبا تڑنگا سا تھا اور اس نے بالکل خردرا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ آیا ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ رستم کہاں ہے اسلحہ, تو میں اسے ڈپو پہ لے گیا تو اس نے اس پہ تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھ, پھر دوسرا پھر تیسرا, جتنے ایران میں اسلحے کے ذخائر ہیں سب پہ اس نے تالا لگایا اور چابیاں جیب میں ڈال کے چل پڑا. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا, خدا کی قسم یہ تو امیر المومنین ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو, ضرور ضرور ہمیں فتح ہوگی اور ایران جاتا رہے گا. بہت جگہ اس نے حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا آنا, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مہدی کے آنے کے لیے جو بنیادی پتھر رکھنا تھا خدا نے اس کائنات میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں بھیج دیا ہے. اب تم دیکھو گے کہ حضرت کی تعلیمات اور یہ چیزیں آخری ان علماء کبیروں سے مادی سے ملے. یہ ہوتے ہیں ارحاسات. سیرت میں کیا ہوا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارحاسات, آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب میں دیکھنا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا مانگنا, پھر مکہ مکرمہ میں قحط کا پڑ جانا, پھر مکہ مکرمہ میں قحط نہیں پانی کا نہ ہونا, پھر زمزم کا مل جانا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نظر ماننا کہ اللہ اگر مجھے اتنے بیٹے دے دے تو میں تیری راہ میں اس طرح کام ایک کو قربان کروں. یہ سب چیزیں تھیں جو حقیقت میں یہ سب کچھ کائنات کو سجایا جا رہا تھا اس لیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. اسلام میں خرید و فروخت پہ نفع یہ بھی گزر گیا. فارمل ڈنر کا جو بچے آپ نے پوچھا ہے نا کہ ایک روایتی دعوت پیش کی جاتی ہے اور قواعد پہ سختی سے عمل ہوتا ہے اور اصل عیسائی الفاظ کو زیادہ سیکولر کلمات سے تبدیل کر دیا گیا ہے, مختلف عقائد اور ثقافتوں کے طلباء کے لیے سہولت فراہم کی جا سکے. ہمیں بھیا اتنا پتہ ہے کہ جب تک خود اس مقام پہ نہ پہنچ جاؤ نا کہ تم نظام تعلیم کو تبدیل کر سکو, جب تک خود اس مقام پہ نہ پہنچ جاؤ کہ اپنے ملک میں اتنے اچھے ادارے تعلیم کے قائم کر سکو, اس وقت تک بالکل چپ کر کے تعلیم حاصل کرو اور ان بحثوں میں نہ پڑو. یہ الفاظ جو بھی پڑھنے پڑتے ہیں نا اس مرحلے سے گزر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. عمر صاحب آپ نے جو تحریر فرمایا کہ تراجم تو ابھی حال ہی میں ہندوستان میں شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیخ مصطفیٰ صبری نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا, اس سے قبل اصل بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ جو لوگ بغیر سوچے ہوئے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملے گا یا نہیں. یقیناً ملے گا, یہ نہیں ہے آپ اور ہم نہیں پڑھتے, سیدنا عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے الف لام میم, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے؟ کب کسی نے الف لام میم کے ثواب کو بیان کیا؟ وہ جب کاف آیا عین صاد پڑھتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ ان الفاظ میں کیا ہے. کوئی سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی اللہ ہی کو معلوم. تو یہ جتنے گاتے پھرتے ہیں نا گانا کہ جی قرآن تو سمجھے بغیر پڑھنا ایسی بیکار ہے اور فضول ہے, انہیں عقل نہیں آتی کہ وہ کس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ بڑے حضرات جو تیرا ہیں رضی اللہ عنہ وہ قرآن کے ان الفاظ کو پڑھتے تھے, مطلب انہیں بھی نہیں پتا تھا اور اللہ انہیں ثواب دیتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کمال کی بات کی, انہوں نے کہا الف ایک ہے اور لام ایک ہے اور میم ایک ہے اور ان تینوں کے پڑھنے میں 30 نیکیاں تمہیں ملیں گی. انہوں نے گویا یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہاری سمجھ میں قرآن آئے یا نہ آئے, اگر تلاوت کرو گے تو ثواب ملے گا. اگر ہم تلاوت پہ ثواب کی نفی کر دیں کہ چونکہ پہلے اس نے سمجھا نہیں ہے اس لیے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا, تو پھر ضروری ہے کہ ہر آدمی عربی پڑھے, پھر قرآن کریم کے معنی بھی, پھر قرآن کے جو معنی اور ترجمہ ہے اس میں بھی اسے کمال حاصل. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان میں کہ وہ نجم و شجر یسجدان, اور لوگوں ستارے نجم اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے, ستارے اور درخت میں آپس میں دونوں میں آخر کیا مناسبت کیا ہے؟ تو ایک وقت تھا جب اس آیت پہ پہنچے تو کئی دن تک تفاسیر دیکھتے رہے کہ یار اس میں ہے کیا, آخر چاند کو درختوں سے کیا مناسبت. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھا, پھر سمجھ میں آیا کہ ہو نجم سے مراد ہر وہ چیز جس کی بنیاد معلوم نہ ہو. نجم سے مراد ہر وہ چیز جس کی بنیاد یا تو معلوم نہ ہو اور یا پھر وہ ایسی ہو کہ نہایت کمزور بنیاد ہو اور اس کی بنا پر کوئی محل کھڑا کر دیا جائے. جیسے ستارے کی بنیاد معلوم نہیں نا, ہمیں تو ہوا میں معلق نظر آتا ہے بس, اس کی جڑ کہاں ہے, کہاں سے وہ پیوست ہے کچھ پتا نہیں. حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ وہ نجم اور بیل, بیل چڑھ جاتی ہے نا, کتنی کتنی بھاری بیلیں ہوتی ہیں کدو کی کھیرے کی, اور اس کی جڑ دیکھو تو بالکل معمولی سی ہوتی ہے. وہ نجم و شجر اور بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب بات بنی نا کہ اللہ کا کلام, تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب تک اتنی گہرے اور باریک علوم حاصل نہ کرے تب تک اسے ثواب ہی نہیں ہوگا, بے تکی بات. تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ 1400 سال سے عربوں میں قرآن کریم کا ترجمہ, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہم سبھی اس بات کے قائل ہیں, آپ بھی قائل ہیں. کوئی نہیں سمجھتا تو بھی اسے ثواب ملے گا, کوئی صرف عربی پڑھتا ہے اسے ترجمہ نہیں آتا تو بھی اسے ثواب ملے گا, وہ اصال ثواب کرے گا تو جس کے لیے کرے گا اسے بھی ثواب پہنچے گا. فضول ایسی دور حاضر کی وہ مباحث ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں, جنہیں عربی بھی پڑھنی نہیں آتی نا تو ایسی کرتوت کرتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا جب خلافت عثمانیہ میں شیخ مصطفیٰ صبری نے. یہ شیخ مصطفیٰ صبری جو تھے ان کا رسالہ تو ہے مستقل قرآن کریم کے ترجمے, اور یہ یاد پڑتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ رسالہ جامع الازہر میں کہیں چھپا ہے. لیکن کیا شیخ مصطفیٰ صبری حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد نہیں تھے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صبری نے فتویٰ دیا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ترجمہ کیا. خیال یہ ہے کہ شاید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہیں اور مصطفیٰ صبری نے جائز ترجمہ جائز ہونے کا فتویٰ بعد میں دیا. دیکھ لیجئے گا صرف تاریخ کی ایک چیز ہے, مدت ہوئی وہ رسالہ دیکھا تھا. اور دوسری بات یہ کہ مصطفیٰ صبری آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے تراجم جب سے شروع ہوئے ہیں جب شیخ مصطفیٰ صبری نے یہ کیا, ایسے نہیں ہے. قرآن کریم کے تراجم تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود حضرت ایران کے جو تھے، نہیں نہیں یہ بزرگ فاری کہاں سے ایران کے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، ان کے بعد بھی ترجمہ ہوا ہے، سندھی میں بھی ہوا ہے، شیخ نو سندھی تھے آپ دیکھیں کس زمان کے، انہوں نے ترجمہ کیا. تو تراجم میں یہ نہیں ہے، تراجم ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں تاکہ جن لوگوں کو قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچائی جائے.